بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجیے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے کفر اور شرک کر کے اپنے اوپر زیادتی کیا تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اچھا کفر اور شرک بھی ہو تو تم نا امید مت ہو. یہ مطلب جیسے بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور پرانے جو گناہ ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو شخص توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. اسے گناہ کے تمام نشانات کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ گناہ اگر ماضی میں ہوئے ہیں تو توبہ کرو. اور جیسا عرض کیا کل بھی کہ توبہ کے ساتھ توبہ اس وقت معتبر ہے جب اپنی اسلام میں بندہ لگے. یہاں بھی اس آیت میں بھی جو ابھی پڑھی گئی اور بہت پڑھی جاتی ہے آپ سب جانتے ہیں یعنی یہ آیت جو ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. دیکھو تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب الہی واقع ہونے لگے اور پھر اس وقت کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جا رہی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور تم کو چاہیے کہ اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو. اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور ہمارے لیے اچھے ہیں. یہ مطلب ہے تو تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے ان اچھے اچھے احکام پر چلو یعنی کہنا مانو اللہ میاں کا قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو. اور پھر آگے فرماتے ہیں کبھی قیامت کے روز کوئی شخص کہنے لگے کہ افسوس میری اس کو کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور میں تو احکام الہی پر ہنستا ہی رہا. یا کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر جانا ہو جاوے پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں. تو دیکھیے یہ سب آیتیں یہ سب ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ ضرور گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن پھر رجوع اللہ کرو اصلاح میں لگ جاؤ. اب یہ جزاء الاعمال اسی لیے پڑھ رہے تھے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہماری توبہ سچی ہو جائے. کل وہ ان اعمال کا تذکرہ کیا تھا جزاء الاعمال سے جن کے کرنے سے اور جن گناہوں سے بچنے سے تمام گناہ چھوٹ جانے کی امید ہے. اب عوام کے بعض شبہات جن سے وہ دھوکے میں پڑے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ جب کبھی ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی طاعت اختیار کرو اور اجتناب معصیت یعنی گناہوں سے بچو تو وہ ان شبہات کو پیش کر دیتے ہیں. اور یہ شبہات دو قسم کے ہیں. ایک قسم وہ شبہات ہیں جن سے صریح کفر لازم آتا ہے. مثلاً یہ شبہ کہ دنیا نقد ہے اور آخرت کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے اور نقد بہتر ہوتا ہے. یا یہ شبہ کہ دنیا کی لذت یقینی ہے اور آخرت کی لذت مشکوک ہے. نعوذ باللہ. تو یقینی کو ہم مشکوک کی امید میں کس طرح چھوڑ دیں. لیکن چونکہ ہمارا روئے سخن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اہل ایمان کی طرف ہے اس لیے ایسے شبہات کو تو ہم یعنی نظر انداز کر لیں. کیونکہ ایسے شبہات تو صرف کفار ہی کر سکتے ہیں. مسلمان نہیں کر سکتا. دوسری قسم وہ شبہات ہیں جن کا سبب جہل علم نہیں ہے, جہل اور غفلت ہے. اس مقام پر ان کا جواب دینا مقصود ہے. پہلا لکھا ہے کہ ایک شبہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے, میرے گناہوں کی وہاں کیا حقیقت ہے جو مجھے سزا دیں گے. چنانچہ یہ آیت جو ہے یہ پڑھ دی جاتی ہے جو بھی آج پڑھی گئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں, گناہ کیے ہیں, تم اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو, بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا, یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس آیت کو سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کیے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے, حالانکہ یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ اس کے فوراً بعد آیا ہے وانیبو الی ربکم, کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو. تو یہ ایک شبہ ہے. اس کا جواب یہ ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بے شک وہ غفور الرحیم ہے مگر وہ قہار بھی ہیں اور منتقم بھی ہیں, یعنی بدلہ لینے والے ہیں. سو تم کو کیسے معلوم ہوگا کہ تمہارے لیے ضرور مغفرت ہوگی؟ ممکن ہے کہ تمہارے اوپر انتقام اور اللہ کا قہر ہونے لگے, کیونکہ ہاں وہ غفور الرحیم ہے, وہاں یہ بھی تو ہے. اس کے علاوہ ہم تعالیٰ نے جو صاف فرما دیا ہے کلام پاک میں, انی لغفار لمن تاب, اتنے صاف صاف فرما دیا, بے شک میں اس کے لیے غفار ہوں جو توبہ کرے. یہ تو توبہ کرنے والوں کے لیے, اور اس سے پتا چلا کہ غفور الرحیم اس شخص کے لیے ہیں جو پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ اعمال کی اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. یہاں تو بہت ہی صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک من بعدها, یعنی جب تم توبہ کر لو اور اصلاح بھی کر لو تو اس کے بعد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی ان کو توبہ کرنی ہے, اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنا ہے, اور جو بلا توبہ مر جاوے تو اس کے لیے تو کوئی وعدہ نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کا فضل الگ چیز ہے جو جس پہ ہو, لیکن کیا دلیل ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا؟ اور ایک شبہ یہ لکھا ہے کہ میاں ابھی کیا جلدی ہے آگے چل کر توبہ کرنے میں, ابھی کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی, بھی تو زندگی باقی ہے. اس شخص سے یہ کہنا کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی تم اور زندہ رہو؟ ممکن ہے کہ رات کو سوتے کے سوتے رہ جاؤ, یا اگر زندگی بھی ہوئی تو توبہ کی شاید توفیق نہ ہو. یاد رکھو, گناہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے, دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے, روز بروز توبہ کی توفیق کم ہوتی جاتی ہے, یہاں تک کہ ایسا شخص اکثر بلا توبہ کے مر جاتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اگر توبہ کو ٹالیں گے تو وہ گناہ اتنا بیٹھ جائے گا کہ پھر توبہ کی توفیق مرتے وقت بھی نہیں ہوگی. ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ میاں گناہ تو کر لیں پھر توبہ کر کے معاف کرا لیں گے. یہ بیوقوف شخص ہے. اس شخص سے یہ کہنا چاہیے کہ ذرا اپنی انگلی آگ کے اندر ڈال دو, پھر ہم اس پر مرہم لگا دیں گے. تم انگلی کو اپنی جلا کے لے آؤ میرے پاس, یہ ہرگز گوارا نہ ہوگا. اسی طرح سے بعض لوگ صاحب, ایک عورت نے لکھا کہ بس میرا تو دل چاہتا ہے کہ چاہے جہنم ملے مجھے لیکن میں مر جاؤں. میں نے کہا کہ ذرا پہلے ایک انگارا ہاتھ میں لے لیجیے, پھر مجھ سے پوچھئے کہ جہنم قبول ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم اس سے کہیں گے, ایسے شخص سے, کہ ذرا اپنی انگلی آگ کے اندر ڈال دو پھر اس پر ہم مرہم لگا دیں گے, یہ اس کو ہرگز گوارا نہ ہوگا. پھر افسوس ہے کہ گناہ پر کیسے جرأت ہو جاتی ہے, اور اس شخص کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ توبہ کی توفیق ضرور ہو جائے گی. پھر بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ کے روبرو کافی نہیں, بلکہ صاحب حق سے معاف کرانے کی ضرورت ہے, جیسے غیبت ہے. اس کے بعد ایک شبہ اور لکھا ہے کہ ہم کیا کریں, کیا کریں گناہ جو ہو رہے ہیں تو ہماری تقدیر میں یوں ہی لکھا ہے. اور یہ شبہ بہت ارزاں ہے کہ ہر کس و ناقص اس سے منتفع ہوتا ہے. صاحبو, ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ جس وقت گناہ کرتے ہیں خواہ تو تم اسی قصد سے کرتے ہو کہ چونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے, لاؤ تقدیر کی موافقت کر لیں. ہرگز نہیں, اس وقت تو اس مسئلے کا تمہیں ہوش بھی نہیں رہتا. جب گناہ سے فراغت ہو جاتی ہے تو اب فرصت میں یہ تعویلیں سوچتی ہیں. میں نے سنا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے, تو اس کو نکالا گیا وہاں سے, تو اس نے یہ کہا کہ میں سجدہ کرتا کیسے, آپ نے میری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا. یہی وہی والا جواب, جب میری قسمت میں ہی آپ نے نہیں لکھا تھا سجدہ کرنا, تو میں کیسے سجدہ کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جواب دیا کہ یہ تو ٹھیک ہے, میں نے تمہاری قسمت نہیں لکھا تھا, لیکن جس وقت میں نے حکم دیا تھا اس وقت تو تمہیں پتا نہیں تھا کہ میں نے تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے. دنیاوی معاملات میں اس مسئلے کو نہیں لاتے سامنے کہ جب کوئی شخص تم کو جانی یا مالی نقصان پہنچا دے تم اس پر ہرگز اعتراض مت کیا کرو, یوں سمجھو کہ تقدیر میں ہی لکھا تھا. کوئی آ کے آپ کو مارے تو آپ یہ بھائی تقدیر میں ہی لکھا تھا, اس وقت تو سارا زور لگاؤ گے, وہاں تو تم مسئلہ تقدیر کے منکر بن جاتے ہو, یہاں سب سے بڑھ کر تقدیر پر تمہارا ایمان ہو جاتا ہے. پھر ایک شبہ یہ لکھا ہے کہ اگر قسمت میں جنت لکھی ہے تو جنت میں جائیں گے, اور اگر دوزخ لکھی ہے تو دوزخ میں جائیں گے, تو محنت مشقت سب بیکار ہے, کس لیے کرو, کچھ نہیں کرو. ان لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ بات ہے تو دنیاوی معاملات میں کیوں تدبیریں اور کوششیں کرتے ہو, کھانے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو, بیٹھے رہو, قسمت میں ہوگا تو بنا بنایا لقمہ منہ میں آ جائے گا. نوکری کیوں کرتے ہو, کھیتی کیوں کرتے ہو. اور ایک دھوکہ یہ لکھا ہے کہ ایک دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے انا ان دن عبدی بھی, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ذن کے ساتھ ہوں, سو ہم کو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن ہے کہ ضرور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت اچھا معاملہ فرمائیں گے. سو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ حسن ظن کے معنی یہ نہیں ہے, یا رجا بھی کہا جاتا ہے, امید اللہ تعالیٰ سے, مسبب کے مرتب ہونے کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے منتظر رہے, یہ معنی ہے کہ اسباب کو پہلے اختیار کرے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر رہے کہ میں نے اسباب کو اختیار کیا ہے تو اس پر مسبب کا ترتب ہو جائے گا, یعنی اسباب کا نتیجہ نکلے گا اللہ کے فضل سے, اور اپنی تدبیر پر اس کو وسوخ نہیں. لیکن اب اسباب ہی کو اگر اڑا دے تو اب جو ہے یہ حسن ظن نہیں ہے بلکہ محض دھوکہ ہے, غرور ہے. اس کی موٹی مثال ہے کہ بیج بو کر تم کو انتظار ہوگا کہ اب غلہ خدا کے فضل سے پیدا ہوگا, اگر اللہ تعالیٰ فضل کریں تو ہوگا, لیکن کوئی بیج ہی نہ ڈالے کھیت میں تو کہاں سے کچھ نکلے گا. تو یہ بعض شکوک اور شبہات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری طاعت اور اعمال کی پرواہی کیا ہے. ہمیں بے شک اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں تو پرواہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعمال کے اوپر ہی تو رکھ دیا ہے کہ اعمال ہی کی وجہ سے جو بھی جزا و سزا ہوگی. تو اس طرح کے شبہات جو ہیں یہ سب بالکل لغو ہیں, ان سب سے توبہ کر کے بندے کو, بھائی والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ کہنے کے خلاف کر ہی نہیں سکتا, اس کو تو ہر وقت یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اب کیا حکم, اب کیا حکم, نہیں حکم نہیں معلوم تو معلوم کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.